أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام اسلام پلس آپ جانتے ہیں کہ یہ کس لیے ہم نے نشر کیا ہے، اس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیکھیے، اسلام ایک اتنی عظیم نعمت ہے کہ خداوند عالم نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، انسان کو اس کی آخری منزل یعنی جو اس کا مقصد تخلیق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو منشور حیات بنا کر بھیجا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کی مثال اگر لی جائے تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک پانی ہے جو ایک چشمے سے نکلتا ہے، پانی جو ہے وہ صاف ہے، شفاف ہے، پاک ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جن راستوں سے ہوتا ہوا اور انسانوں تک پہنچتا ہے وہ راستے کیسے ہیں. یہ پانی تو بہت صاف تھا، بہت پاک تھا اور اتنا عظیم تھا کہ اس سے زیادہ بلند اور اس سے برتر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جن راستوں سے ہوتا ہوا گزرا اگر ان میں خدا نخواستہ کسی طرح کی کوئی مشکل ہوگی تو یہ پانی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یہی مثال ہے آج اسلام کی. اسلام بہت عظیم ہے، لیکن جن طریقوں سے وہ انسانوں تک پہنچا ہے، انسانوں نے کن طریقوں سے اس کو لیا ہے، ہمیں ضرورت تھی کہ اسلام کو ہم اس راستے سے لیں جو پاک و پاکیزہ راستہ ہے، جس کو عصمت کا راستہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، ہمیں اس سے لینا تھا. لیکن اگر ہم نے اس راستے سے نہیں لیا، کسی دوسرے سے راستے سے لیا ہے، تو پھر اس راستے میں یعنی اس راستے کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی اسلام کو متاثر کریں گے. تو اس لیے آج جو بہت سی چیزیں ہیں اسلام کے نام پر جو پیش کی جا رہی ہیں لیکن ان میں مشکلات موجود ہیں، یہ اس راستے کی مشکلات ہیں. تو ہمارا اسلام پلس پروگرام اسی لیے ہے تاکہ آپ کے سامنے اسلام کی وہ اصلی تصویر پیش کی جائے جو حقیقی اسلام ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. لیکن اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو آپ کے سوالات ہیں یعنی چاہے وہ احکام کے بارے میں ہوں، اخلاق کے بارے میں ہوں، قرآن کے بارے میں ہوں، عقائد کے بارے میں ہوں، یا آپ کی زندگی سے کسی شعبے سے بھی مربوط جو سوالات ہوں، ان کے جوابات ہمارے جو اسلامیات کے ماہرین ہیں حوزہ علمیہ قم کے، وہ آپ کے لیے ان کے جوابات یہاں فراہم کرتے ہیں اور ہم ذریعہ بنتے ہیں کہ وہ جوابات آپ تک پہنچائے جائیں. تو ناظرین، اگر کسی بھی سلسلے میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹیلی گرام کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے. جو تمام ایڈریسز اور نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے سوال بھیجیں. اور اس میں خالی آپ آڈیو ریکارڈ کر کے نہیں بھیجیں گے، بلکہ اگر آپ چاہیں تو آپ ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجیں، تاکہ آپ کی تصویر کے ساتھ آپ کے سوال کو دنیا کے لیے پیش کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے جو ماہرین اسلامیات ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہے عقائد کے سوالات کے حوالے سے. جو عقائد کے یعنی انسان کے جو عقائد ہوتے ہیں، جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے سوالات کیے ہیں ان کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اور آج سب سے پہلے ہمیں سوال بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے یعنی ویڈیو سوال بھیجا ہے جناب علی رضا بابو صاحب نے دہلی سے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سب سے پہلے ہم یہ سوال دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، مل کر وہ سوال دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں علی رضا عرف حاجی بابو دہلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال جناب سے یہ ہے، ولایت تکوینی اور تشریعی سے کیا مراد ہے؟ پلیز مجھے اس سوال کا جواب دیں. خدا حافظ.
ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی، یہ دو ٹرم ہے جو جس کے معنی یہ ہیں. ولایت تکوینی کے معنی یہ ہیں کہ کائنات، تکوین یعنی کائنات، کائنات پر یعنی اس نظام ہستی پر اللہ کی حکومت اور اللہ کی طرف سے اللہ والوں کی حکومت. اور اس کا ایک نظام ہے کہ جو بھی انسان اپنی بندگی اور اپنی معنویت کے ذریعے سے جتنا زیادہ بلند ہو جائے گا اللہ اتنی زیادہ اس کا اختیارات بڑھا دے گا، اور کائنات میں اور نظام ہستی میں اس دنیا میں کائنات میں اس کا تصرف بڑھ جائے گا۔ یہ ہے ولایت تکوینی، کی کائنات پر تصرف کرنا، اختیار رکھنا اور اس کو استعمال کرنے کا زیادہ اختیار۔ ولایت تشریع یعنی شریعت کی حکومت، یعنی شریعت یعنی وہ قانون جو اللہ نے قرار دیا ہے، جو جال کیا ہے، جس کا مجموعہ، جس کو جب جمع کیا جائے تو شریعت بنتی ہے، شریعت کی حکومت، اس کو کہتے ہیں ولایت تشریع۔ دونوں ولایت اصل میں اللہ کی ہے، یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریع یہ دونوں کے دونوں اصل میں اللہ کی طرف سے ہے۔ ولایت تکوینی انسان کی معنویت، انسان کی روحانیت اور انسان کی بندگی کی بنیاد پر، جتنا زیادہ انسان کی بندگی اور روحانیت بڑھتی جائے گی اللہ کائنات پہ تصرف کرنے کا حق دیتا جائے گا۔ اور ولایت تشریع یعنی اللہ جو شریعت کے، اللہ اپنے قانون، اپنے شریعت کی، وہ اسی اعتبار سے نبی کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے، اور وہ لوگ کی جو نبی اور امام کے قانون کو لا کر پیش کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے ان کی حکومت۔ تو اصل میں یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ کائنات پر حکومت یہ ولایت تکوینی ہے، کائنات میں تصرف یہ ولایت تکوینی ہے، اور شریعت کی حکومت لا کر پیش کرنا، یہ قانون کی حکومت لا کر پیش کرنا، یہ ولایت تشریع۔
ناظرین بہت شکر گزار ہیں ہم جناب حاجی رضا بابو صاحب کے، جنہوں نے یہ سوال پوچھا، بہت اہم سوال ہے۔ دو قرآنی کلمے ہیں، یہ ولایت جو کلمہ ہے اسی کے ساتھ ایک ولایت تکوینی اور ایک ولایت تشریعی، جس کی آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اور بہت اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان جناب اختر عباس جون صاحب قلعہ نے۔ تو دوسرا جو عقائد کا سوال کیا ہے وہ جناب تحسین عباس صاحب نے سوال کیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک زمانے میں ایک ہی ولی فقیہ ہونا چاہیے یا ایک زمانے میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کا جواب بھی بیان فرما رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو مل کر ساتھ میں اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ سوال اہم ہے کہ کیا ایک ہی زمانے میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں یا ایک ہی ولی فقیہ ہونا لازم ہے۔ دیکھیں، ولی فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایسا ہو کہ بہت ساری اسلامی سرزمین پر اسلامی حکومت اور صحیح ولایت فقیہ کے نظام ہو، تو وہاں پر بہت سارے فقہا کی ضرورت ہوگی جو آ کر وہ فقیہ کی حکومت کو، یعنی فقاہت اور فقہ اور اسلام کی حکومت کو نافذ کرنے کے لیے الگ الگ سرزمین پر الگ الگ فقہا ہوں گے جو حکومت کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک نظام میں رہنے کے لیے لازم ہے کہ ان سب کے درمیان میں ایک ایسا ہو کہ جس کے انڈر میں سب ہوں، کہ حتیٰ یہ انبیاء کے دور میں بھی اور آئمہ کے دور میں بھی یہی رہا ہے کہ اگر ممکن ایک زمانے میں کئی نبی رہے ہوں تو یہ نہیں کہ ہر نبی جدا جدا طور پر اپنی حکومت کرے گا، چونکہ یہ تصور وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنی حکومت کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر الہی حکومت چل رہی ہوگی وہاں پر اپنی حکومت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جائے گا، لہٰذا وہاں پر جدا جدا ہونے کا کوئی تصور نہیں رہتا۔ چند نبی اگر ہوں گے تو وہاں پر ایک نبی جو ہے سب پر سرپرست ہوگا، مثلا جناب لوط بھی نبی ہیں، ان کے زمانے ممکن اور نبی ہوں، لیکن جناب ابراہیم سب کے سرپرست ہیں۔ اس طریقے سے امام حسن، امام حسین دونوں امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جب تک امام حسن ہیں تب تک امام حسین جو ہے اپنی حکومت اور اپنی امامت کے آ کر نہیں پیش کرتے، بلکہ امامت جو ہے ایک کے بعد دوسرے تک ہو۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ الگ الگ سرزمینوں کے لیے بہت سارے فقہا ہوں جو حکومت کر رہے ہوں، لیکن ایک الہی نظام اور ایک مضبوط نظام کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کے درمیان میں ایک فقیہ ہو کہ جس کے انڈر میں تمام فقہا ہوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ زمین کون بھی ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو کہ بہت ساری اسلامی سرزمین پر الہی حکومت جو ہے وہ فقہا کی شکل میں قائم ہو، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے اپنے درمیان میں کس کو وہ طے کرتے ہیں اور کون جو ہے ایک ہوگا کہ جس کے انڈر میں تمام افراد حکومت الہی کو پیش کر رہے ہوں گے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے جناب اختر عباس جون صاحب قبلہ نے کہ ایک زمانے میں ایک ہی ولی فقیہ ہو سکتا ہے یا بہت سے ولی فقیہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، موضوع بہت وسیع تھا، لیکن اس موضوع پر اس مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف ہم چلیں گے۔ یہ عقائد کے سوالات تھے، لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن کے سوالات ہیں، احکام کے سوالات ہیں، اور دوسرے سوالات جو آپ کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ ہمارے مہمان یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ ہمارے جو نمبرز ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے ہمیں اپنے سوالات بھیجیے تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اور اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا، کہ جو آپ ہی ناظرین میں سے بہت سو نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال کیا ہے وہ سوال ہے جناب نعیم حیدر صاحب کا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، نعیم حیدر صاحب کا سوال سنتے ہیں، خود انہی کی آواز میں سوال سنتے ہیں، اس کے بعد جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور ان کا سوال بھی سنتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم مل کر یہ جواب اور سوال سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں نعیم حیدر انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں ایک سوال ہے، موسیقی کے فن کا سیکھنا یا سکھانا جائز ہے یا نہیں، اور اس کام پر جو اجرت ملتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شکریہ۔
دیکھیے، موسیقی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک موسیقی وہ ہے جو مطرب نہیں ہوتی، انسان کی غریزہ جنسی کو نہیں ابھارتی، انسان کو اس کے آپے سے باہر نہیں کرتی، تو اگر ایسی موسیقی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب کوئی حرج نہیں ہے اس کو سیکھنے اور سکھانے میں، تو اس کے اوپر اجرت لینے میں بھی کوئی حرج اور کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ لیکن وہ موسیقی جو مطرب ہو اور انسان کی غریزہ جنسی کو ابھار دے اور انسان کو اس کے آپے سے باہر کر دے، اس موسیقی کا سیکھنا سکھانا اور اس کے اوپر اجرت کا لینا یہ بھی حرام ہے، چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے تو اس کے اوپر اجرت لینے کو بھی حرام قرار دے دیتا ہے۔
ناظرین، بڑا اچھا جواب دیا جناب زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ نے۔ آج موسیقی کا مسئلہ بہت مبتلا بے مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکول میں، کالجز میں، یا بہت سے ہمارے بچے جہاں پہ جاتے ہیں، مثلاً اس طرح کے جو مراکز ہوتے ہیں ان میں موسیقی سکھائی جاتی ہے، ان میں گانا بجانا سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ جناب زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ اسی پر روشنی ڈال رہے تھے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسرا سوال ہمیں ویڈیو کی صورت میں بھیجا ہے جناب اسد رضا صاحب نے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں اسد رضا حیدرآباد انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، بازار میں کچھ ایسے صابن معین ہیں جن کے اندر کچھ نجس چیزیں ملی ہوتی ہیں، جیسے کہ کاسٹک، سور کی چربی وغیرہ وغیرہ، کیا ایسے صابن کو خریدنا بیچنا جائز ہے؟ کیا ان سے منہ دھونا جائز رہے گا؟ السلام علیکم۔
جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال تھا۔ دیکھیے، جب تک انسان کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ صابن نجس ہے یا پاک، اس وقت تک وہ پاک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے یقین ہو جا رہا ہے، اطمینان حاصل ہو جا رہا ہے کہ واقعی اس صابن میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ نجس تو ہی ہے قطن، لیکن نجس چیز کا خریدنا اور بیچنا صحیح ہے یا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایسے صابن کا جس میں سور کی چربی بھی ملی ہوئی ہے، اگر آپ کو علم بھی ہے، تب بھی اس کا بیچنا اور خریدنا صحیح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو استعمال بھی کر سکتے ہیں، البتہ وہی ہے کہ استعمال کرنے کے بعد ان جگہوں کا دھلنا ضروری ہے۔ نہانے میں آپ اگر استعمال کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، نہائیں گے آپ، پاک ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے علاوہ ہاتھ دھل رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دھل رہے ہیں، تو ان جگہوں پر جہاں پر حتیٰ صابن کی چھیٹ بھی پہنچی ہے، اس کا بھی پاک کرنا ضروری ہے، چونکہ صابن نجس ہے آپ کا، لہذا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ، خرید و فروخت بھی مشکل جائز ہے، مشکل نہیں ہے اس میں۔
جی ناظرین، بڑا اچھا سوال تھا یہ بھی کہ مثلاً بازار میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں جس میں کبھی کبھی لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ اس میں مثلاً سور کی چربی استعمال کی گئی ہے، یا مثلاً الکول استعمال کیا گیا ہے، یا دوسری ایسی چیزیں استعمال کی گئی ہیں جن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری ایسی چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے، ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. اب تیسرا سوال یہاں پر ہم لیتے ہیں حکام کے حوالے سے، اور یہ جناب روح اللہ صاحب نے ہمیں پاکستان سے سوال بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ایک پیاری سی آواز میں اس سوال کو ریکارڈ کر کے بھیجا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کو ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ شراب پی رہے ہوں، کیا اس پر بیٹھ کر کھانا کھانا حرام ہے؟ اور یہ حکم صرف شراب کے لیے ہیں یا دوسری نشاور چیز کے لیے بھی ہیں؟
جی دیکھیے، جس بھی دسترخوان پر شراب ہو یا الکحل ہو، اس پر بیٹھ کر کھانا حرام ہے مطلقاً. اب رہا مسئلہ یہ کہ آیا یہ حکم فقط شراب کے لیے ہے یا تمام وہ چیزیں جو مست کر دیتی ہیں. اس میں دو نظریہ ہے، دو فتویٰ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ مخصوص ہے فقط اور فقط خمر اور شراب کے لیے، لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں کہ یہ مخصوص شراب کے نہیں ہے، بلکہ وہ تمام چیزیں جو مست کر دینے والی ہیں اگر وہ دسترخوان پہ موجود ہو تو ایسے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. لہذا انسان مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے ایسے دسترخوان پہ بیٹھنے سے جس پہ شراب ہے یا الکحل ہے یا تمام وہ چیزیں جو مست کر دینے والی چیزیں ہیں. وہ اگر دسترخوان پہ ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ایسے دسترخوان پہ قطعاً اور قطعاً کسی مسلمان کو نہیں بیٹھنا چاہیے، حرام ہے.
جی ناظرین، بہت اہم مسئلہ تھا یہ بھی. اور دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، یعنی اسے کسی طرح کا فرار نہیں ہے. ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اسلام کیوں نہیں سیکھا، اور جب یہ کہا جائے گا نا اسلام کیوں نہیں سیکھا، تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ احکام ہے. احکام کا ہر انسان کے لیے، ہمارے لیے کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز جائز نہیں ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی عبادتیں انجام دینی ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی دوسری زندگی گزارنی ہے، تو ہر انسان کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے. اور آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے اس وقت ہمارا یہ پروگرام اسلام پلس، اس لیے آپ اس پر اپنا سوال بھیجیے. انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ اپنا جواب حاصل کیجیے، اور صرف آپ ہی تک نہیں بلکہ پوری دنیا تک جواب دیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. پروگرام کے اس کے بعد دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ قرآن کے حوالے سے، جو آپ کے سوالات قرآن کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات ہمارے مہمان دیں گے. فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، لیتے ہیں مختصر سا بریک. ناظرین اکرام، آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے اس حصے میں آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے سوالات. تو سب سے پہلا سوال ہے، جناب سید یاسر رضا صاحب سوال پوچھ رہے ہیں. ان کا سوال ہے کہ قرآن میں زیر اور زبر کس دور میں لگائے گئے ہیں؟ اور جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن میں زیر و زبر اور قرآن میں اعراب، اس کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یقین اچھا سوال ہے. تو میں عرض کروں، قرآن جس مرحلے سے ہو کے گزرا ہے، پہلے قرآن پہ نہ نقطہ تھا نہ کوئی اعراب تھا، لیکن سن 50 ہجری سے لے کے سن 57 ہجری کے زمانے تک، اس دور میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی ابو الاسود دوہیلی، کہ جو نوح کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے آ کے قرآن پہ نقطہ گزاری کے نقطے لگائے. قرآن کے اوپر نقطہ لگایا جو اس کے زبر کی علامت تھی، نیچے نقطہ لگایا جو اس کے زیر کی علامت تھی، حرف کے درمیان میں نقطہ لگایا جو اس کے پیش کی علامت تھی. لیکن ان کے زمانے کے بعد جب دور آگے بڑھتا ہے تو ان کے دو شاگرد آتے ہیں، ایک کا نام ہے یحییٰ بن یامر اور دوسرے کا نام ہے نصر بن عاصم. یہ آنے کے بعد وہ نقطے کی وجہ سے جو مبہم آیتیں مبہم رہ جاتی تھیں ان کو آ کے دور کیا. یہ سن 70 سے لے کے 86 تک کا زمانہ ہے، جب آ کے اس کو اور ترقی دیتے ہیں اس نقطے کو، اور زیادہ تاکہ قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. لیکن تیسرا اور آخری جو اسٹیج ہے وہ سن 175 ہجری کا زمانہ ہے کہ جب خلیل بن احمد فراہیدی آتے اور آنے کے بعد قرآن پہ زیر و زبر، پیش، تشدید، یہ جو آج جس شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ ان کا کارنامہ ہے. آتے اور آنے کے بعد اس پہ اعراب گزاری کرتے ہیں، زیر زبر پیش لگاتے ہیں، اور جو علامتیں ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں آیتوں کے اوپر اس کو آ کے یہ بڑھاتے ہیں تاکہ قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے گھروں میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمیں وہ مشکلات جو پہلے ہوتی تھی لوگوں کو مشکلات نہیں ہوتی. تو زیر و زبر جو لگا ہوا ہے وہ خلیل بن احمد فراہیدی کے دست مبارک سے لگا ہے.
جی ناظرین، بڑی اچھی ایک معرفت ہمیں حاصل ہوئی یہاں پر قرآن کی. یہ ایک تفسیری نقطہ ہے کہ کس زمانے میں اعراب یعنی زبر اور زیر لگے ہیں. اس وقت ایک سوال بھیجا ہے ویڈیو کی صورت میں جناب محمد جاوید صاحب نے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، محمد جاوید صاحب کا ہم سوال ویڈیو کی صورت میں دیکھیں گے، اور جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اپنے مہمان کے مبارک جواب کو بھی دیکھیں گے اور ان کے سوال کو بھی دیکھیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے، میں دہلی سے انڈیا سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کے پروگرام میں ایک سوال پوچھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب کا کیا مطلب ہے؟
قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب سے مراد قرآن فہمی ہے، یعنی انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معنی قرآن کے اوپر غور کرے، قرآن میں تدبر کرے. اس لیے کہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان تلاوت کے وقت قرآن مجید کے مفاہیم کے اوپر غور نہ کرے تو یہ تلاوت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. اسی طریقے سے تلاوت قرآن جب انسان کر رہا ہے تو وہ آیتیں جس میں پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو انسان وہاں توقف کرے اور پروردگار عالم سے حصول جنت کی دعا کرے، اور جب ان آیتوں کی تلاوت کرے جہاں جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس وقت انسان رک کر پروردگار عالم سے عذاب جہنم کے بچنے کی دعا کرے. اسی طریقے سے قرآن مجید کے باطنی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں وہ انبیاء کی داستان کو ملاحظہ کرتا ہے، قصص انبیاء کا مطالعہ کرتا ہے، ان آیتوں کو پڑھتا ہے جس میں گزشتہ امتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرے.
جی ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور یہاں پر بھی آپ نے بہت کچھ حاصل کیا. اب جناب محمد طہٰ صاحب نے ایک سوال کیا ہے قرآن کے حوالے سے. ان کا سوال ہے کہ اس کے پیش نظر کہ قرآن مجید ایک کتاب مبین ہے اور تبیان لکل شے ہے، اس کی آیات کو سمجھنے کے شرائط کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ محمد طہٰ صاحب کا سوال ہے، اور جناب مولانا سید احتشام رضوی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دو وسیلے کی ضرورت ہے، ایک ظاہری وسیلہ اور ایک معنوی وسیلہ. ظاہری وسیلہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان سے واقفیت رکھتا ہو تاکہ وہ قرآن سمجھ سکے، چونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اسی طریقے سے عربی کی لطافت کو بھی سمجھتا ہو، اور عربی کی لطافت کو جب سمجھے گا تو صحیح طریقے سے وہ قرآن کے جو لطائف ہیں ان کی طرف متوجہ ہوگا. تاریخ اسلام سے اس کی آشنائی ہو، نزول قرآن کو پہچانتا ہو کہ قرآن کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس سورے کا شان نزول کیا ہے. لہٰذا یہ ظاہری وسیلے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، یہ ظاہری وسائل ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس سے اہم بھی ایک اور وسیلہ ہے، اور وہ ہے معنوی وسیلہ، یعنی جہاں انسان کے اندر بصیرت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر طہارت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہو جائے، تاکہ یہ مفاہیم قرآن جس کی طرف انسان متوجہ ہوا ہے، جس کو انسان سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ معنی واقعاً انسان کے کردار میں داخل ہو جائے، انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا یہ دو وسیلے ہیں قرآن فہمی کے لیے، ایک عربی زبان سے آشنائی، دوسرے اپنے کو طیب و طاہر کرنا، اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانا، تاکہ قرآن کے معارف ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکے۔
ناظرین، کس انسان کی ضرورت نہیں ہوتی اور کون انسان اس کو محسوس نہیں کرتا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے اور قرآن کے معارف سے آشنا ہو، لیکن اس کے لیے جو شرائط ہمارے مہمان نے بیان کیے ہیں ان کی رعایت بہت ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، یہ قرآن کے حوالے سے کچھ آپ کے سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے۔ اب یہاں پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں آپ کے سامنے جو سوالات پیش کیے جائیں گے اور جو جواب ہمارے مہمان یہاں پر دیں گے، وہ حصہ ہے طب اسلامی کا۔ اسلامی طب انسان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی آپ متوجہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ان سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ جناب سید یاسر رضا صاحب نے کیا ہے۔ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ غذا سے پہلے اور غذا کے بعد پانی پینے کے آداب کیا ہیں، پانی کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں جناب سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جس طرح کہ آپ نے سوال فرمایا، کھانے کے دوران یا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق، کیونکہ وہ بشریت کے دانا ترین انسان ہیں، خدا نے ان کو ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو قطعاً ان کے ارشادات ہمارے لیے باعث سعادت ہیں۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق انسان کو کھانے کے درمیان قطعاً پانی نہیں پینا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کھانا اس کے لیے مضر ثابت نہ ہو، تو قطعاً کھانے کے دوران پانی کا استعمال نہ کرے، بلکہ کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی کا استعمال کرے اور کچھ دیر کھانے کے بعد استعمال کرے۔ یعنی کھانے سے ملا ہوا پانی کو استعمال کرنا معدے میں غذا کو فاسد کرنے کے لیے باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہماری جو غذا ہے اس میں کچھ چرب ہوتی ہے، کچھ گھی ہوتا ہے، کچھ روغن ہوتا ہے، جو پانی جو ہے اس روغن کو معدے کی بعض رگوں میں جما دیتا ہے، اور جو باعث بنتا ہے کہ انسان بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، دل کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں یا گیس کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کھانے سے 10 منٹ پہلے کچھ پانی پی لے اور کھانے کے 10-15 منٹ بعد کچھ پانی کا استعمال کرے۔ کھانے کے دوران قطعاً پانی کا استعمال نہ کیجیے، تاکہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ صحیح و سالم رہ سکیں۔
ناظرین، یہ اسلام کی جامعیت پر ایک بہترین دلیل ہے کہ اسلام نے خالی انسان کی روح کو ہی اہمیت نہیں دی بلکہ اس کے جسم کو بھی اہمیت دی ہے، اور خالی دین ہی کو سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ دنیا کو بھی بہت بڑا مقام دیا ہے، اور اسی لیے طب کی بھی ہمارے یہاں یہی اہمیت ہے۔ تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، دوسرا سوال کیا ہے جناب محمد اسلم صاحب نے۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو تو کیا کیا جائے۔ اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
آپ کے اس سوال کے متعلق کچھ یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے معدے کو خراب کرتی ہیں، معدے کے اندر متعفن ہو جاتی ہیں، جو یہ باعث بنتی ہیں کہ انسان کے منہ سے اور معدے سے بدبو کا آنا ہوتا ہے اور دوسروں کو اذیت کرتی ہے۔ انسان اگر اپنے کھانے کے پروگرام کا دقت سے ملاحظہ کرے تو اس بیماری اور اس مشکل سے نجات پا سکتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے متعلق اور ان کے تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ دستور دیا گیا ہے، کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، کھانے کے بعد مسواک کریں، جو کہ بہت ہی تاکید کی گئی ہے، اور مسواک کے ساتھ ساتھ بعض اشیاء کا استعمال کرنا بھی اپنے منہ کی بدبو کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک کندر ہے، جو ایک درخت کا گوند ہوتی ہے، بہت ہی معمولاً استعمال ہوتی ہے، گوند کندر کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر اس گوند کندر کو چبا چبا کر کھایا جائے تو منہ کی بدبو کو دور کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے کے ساتھ اگر پیاز، کچا پیاز کھایا جائے تو یہ بھی منہ کی بدبو کو دور کرنے میں مفید اور بہت ہی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر دانتوں کو کھانے کے بعد خلال کیا جائے اور دانتوں کے اندر بچی چیزوں کو نکالا جائے کسی خلال دندان سے تو وہ بھی دہان کی اور منہ کی بدبو کو دور کر سکتا ہے۔
ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے یہاں پر اس سوال کا جواب بھی دیکھا اور یہ بہترین دلیل ہے کہ اسلام کتنا جامع مکتب ہے کہ جو انسان کی روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی اتنی اہمیت دیتا ہے۔ ناظرین آپ کی زندگی سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہو، اسلام کے کسی بھی موضوع کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، آپ ہمیں ضرور بھیجیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبرز اور ہمارے ایڈریسز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اس پر ہمیں سوال بھیجیں، اور اگر ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، بار بار ہم تاکید کرتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہے تاکہ فوراً آپ کے سوال کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔